بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے وژڈم. دیکھیے حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث آئی ہے, اس میں ایک حصہ یہ ہے وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ, اور عقل مند انسان پر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کو جاننے والا ہو, اس کو اپنے زمانے کی معرفت حاصل ہو. یہ حدیث بتاتی ہے کہ کیوں قرآن میں حدیث کو حکمت کہا گیا ہے. یہ ایک مثال ہے. قرآن میں چار جگہ ایک آیت آئی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. تو کتاب سے مراد ہے قرآن, حکمت سے مراد قرآن کے علاوہ ہے. یعنی قرآن تو ایک وحی مطلوب ہے, جبریل کے ذریعے آیا, وہ رسول اللہ نے ہم کو انسان کو دے دیا, لیکن اس کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے, جن کو ہم حدیث کہتے ہیں, اس کو قرآن میں حکمت کہا گیا ہے. حکمت کا مطلب ہوتا ہے وژڈم. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے ارشادات کا مجموعہ ہے, اور حدیث ہے زندگی کی حکمت, زندگی کی وژڈم. اگر آپ حدیث کو الگ کر دیں اور کہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے, جیسے ایک زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ, تو یہ بے خبری کی بات ہے. حدیث زندگی کی حکمت ہے, زندگی کی وژڈم ہے, زندگی کی بصیرت ہے. اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے تو آپ حکمت سے معروم ہو جائیں گے. لیکن حکمت کیا ہے؟ حکمت کوئی قانونی زبان میں نہیں ہوتی, حکمت آپ کو تدبر کر کے معلوم ہوتی ہے. تدبر, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی وضاحت کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی میں پچھلے ہفتہ امریکہ گیا تھا, وہاں دو ہفتے رہا, تو امریکہ کے ایئرپورٹ پر, یعنی جب ہم اترے نیو یارک ایئرپورٹ پر, تو وہاں پر جو چیکنگ ہوتی ہے وہ سخت چیکنگ ہوتی ہے. تو اس کا ایک آئٹم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جوتا اترواتے ہیں, کیونکہ کوئی چیز آدمی جوتے چھپا کے لا سکتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے انڈیا کے دو مشہور آدمی کو امریکہ کے ایئرپورٹ پر ان کا جوتا اترا گیا. دونوں مشہور لوگ تھے, انہوں نے اس بات کو میڈیا میں کہہ دیا, وہ بڑا شور غل مچا. کیوں؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک انڈین انسان کی توہین تھی, انڈین انسان کی بے حرمتی تھی, بے عزت کیا انہوں نے انڈیا کے ایک آدمی کو. تو جب میں وہاں ایئرپورٹ پر تھا, میرے ساتھ بھی ہوا, انہوں نے میرا جوتا اتارنے کو کہا. سیکورٹی کا آدمی ہوتا ہے, تو میں نے فوراً اپنے جوتا اتار دیا. بلکہ ایک جوتا میں نے اتارا تھا تو دوسرے جوتے کو اس نے مسکراتے ہوئے منع کر دیا کہ بس ایک کافی ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں ایسا ہوا کہ میں نے اپنے جوتا اتارنے کے واقعے کو بیچتی نہیں سمجھا, مجھے غصہ نہیں آیا, اور وہ دوسرے صاحبان اس کو غصہ ہو گیا اس پر. تو جسے اسی کا نام وزڈم ہے, چیزوں کو رائٹ اینگل میں دیکھنا, یہ وزڈم ہے. ہر چیز کو دیکھنے کے دو اینگل ہوتے ہیں, غلط اینگل صحیح اینگل. وزڈم یہ ہے کہ آپ چیزوں کو صحیح اینگل سے دیکھ سکیں, یہ وزڈم ہے. جیسے جو لوگ جوتا اتارنے پر غصہ ہوئے, انہوں نے جوتا اتارنے کے واقعے کو ان ٹرمس آف انسلٹ لیا, یعنی بے عزتی کے اینگل سے اس کو دیکھا, ان ٹرمس آف انسلٹ. اچھا, میرا ایک معاملہ کیا ہوا کہ میں نے اس کو اس اعتبار سے نہیں دیکھا, بلکہ اس اعتبار دیکھا کہ ایئرپورٹ پر جو سیکورٹی کا سسٹم ہے اس کا ایک جز یہ بھی ہے, ایک جز اس کا یہ بھی ہے. تو میں نے اس کو ان ٹرمس آف ڈسپلن لیا, یعنی اس کو ڈسپلن کے اعتبار سے دیکھا, تو مجھے کوئی غصہ نہیں آیا. اگر آپ کسی چیز کو غلط اینگل سے دیکھیں تو آپ نگیٹو ہو جائیں گے, صحیح اینگل سے دیکھیں تو آپ کی پازیٹیوٹی باقی رہے گی. یہ ہے وزڈم, یہ ہے وزڈم, اور اس کا تعلق پوری زندگی سے, پوری زندگی سے. تو جو لوگ امریکہ کے بارے میں نگیٹو رائے رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اسلام دشمن ہے امریکہ, وہ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ چیزوں کو غلط اینگل سے دیکھتے ہیں. غلط اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کی رائے غلط ہو جائے گی. اس کی ایک مثال ابھی میرے ہاتھ میں, یہ انگلش ڈیلی ہے, تو 18 ستمبر کو اس میں ایک واقعہ چھپا ہے امریکہ کا, 18 ستمبر کو. وہاں پر ایک فیملی سوڈان سے مائگریٹ کر کے امریکہ گئی, وہاں پینسلوانیا میں رہتی ہے, وہ سوڈانی ہے, وہ لوگ مسلمان. تو ان کا ایک بچہ ہے جو 14 سال کا ہے, 14 ایئرس کا, وہ اسکول میں پڑھتا ہے. اس نے وہاں ایک دن ایک کلاک بلائی, کلاک گھڑی جو ہوتی ہے بڑی, اور 20 منٹ میں اس نے بنا دیا اپنے بیڈ روم میں. ایک پینسل باکس لیا, کچھ معمولی سامان لیا اور کچھ تار لیا, جوڑ جوڑ کے اس نے ایک کلاک بنا دی. تو اس کلاک کو لے کر کے وہ گیا اسکول میں, بہت خوش ہو, اسے دکھایا ٹیچر کو, یعنی امریکن ٹیچر, کہ میں نے اس کو 20 منٹ بنایا. تو وہ ٹیچر جو تھا غصہ ہو گیا, غصہ مطلب ہے کہ وہ کوئی ڈر گیا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلاس جو تھا اس کو دیکھنے میں لگا کہ تو بام ہے, وہ جو اس کے ظاہری خول تھا, اس کا کیس, جس کیس میں بنایا تھا اس نے پینسل باکس میں, تو بظاہر اس کو لگا کہ یہ شاید بم ہے. تو اس کو ڈر گیا کہ بم ہے, دھماکہ ہوگا, میں مروں گا, کل کل بڑھے گا. تو جلدی سے اس نے ٹیلی فون کر دیا پولیس کو. اب پولیس آ گئی, وہاں بہت تیز سے کام ہوتا ہے, ود ان منٹ پولیس آتی ہے, ود ان منٹ. تو پولیس نے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی, ہتھکڑی ڈال کے اس کو اریسٹ کر لیا, اس بچے کو, 14 سال کے بچے کو. پھر معلوم ہوا جب اس کو چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تو گھڑی تھی, یہ بم نہیں تھا. تو یہ خبر فل فور پورے امریکہ پہنچ گئی, کیونکہ آپ کیا جانتے ہیں آپ کہ میڈیا جو ہے ود ان سیکنڈ, ود ان منٹ چیزوں کو پھیلا دیتا ہے. تو سارے امریکہ میں کوہرام مچ گیا کہ کیوں اس کو اریسٹ کیا. یہاں تک کہ اوباما تک بات پہنچی, اوباما نے اس بچے کو اپنے آفس میں بلایا اور اس بچے کے لیے بہت بڑا یعنی $2,50,000 اس کے لیے دیا ایک کمپنی نے کہ اس کے تعلیم کے لیے ہم دیتے ہیں, اس کو بہت اچھی انتظام کیا گیا اس کی تعلیم کا وغیرہ. تو یہ کیوں ایک طرف ہتھیڑے ڈالا اور دوسری طرف اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا, کیوں ایسا ہوا؟ تو میں نے محسوس کیا امریکہ کے مطالعے کے بعد کہ امریکہ کے لوگ دو بہت زبردست ان کے اندر سوچ ہے. ایک ہے ہیومن ڈگنیٹی, انسانی وقار, ہیومن ڈگنیٹی کو بہت زیادہ مانتے ہیں وہ, بہت زیادہ. اور دوسری ان کا اپنا سسٹم, سسٹم انہوں نے بنایا بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے, شاید دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے سسٹم امریکہ میں ہے. تو سسٹم کے بارے میں بہت سینسٹیو ہیں وہ, ذرا بھی سسٹم میں کوئی ان کو رسک محسوس ہو تو فور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو ایک طرف سسٹم کے بارے میں سینسٹیو ہیں اور دوسری طرف ہیومن ڈگنیٹی کے بارے میں سینسٹیو ہوں. تو اس بچے نے جو کلاس پیش کی تو جب ان کو لگا کہ تو بم ہے تو فور ایکٹیو ہو گئے, کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے اس میں وہ بم نہیں پسند کرتے. لیکن جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ بم نہیں تھا, یہ تو انسان, یہ تو اس کی ایکسپرٹیز کمال تھا, تو فوراً بدل گئے وہ, اور اس کے بعد اس کو بہت بڑا درجہ دیا گیا, پریزیڈنٹ اوباما کے آفس میں اس کو لے جایا گیا اور بہت زیادہ اس کو تعریفیں کی گئی. خود مجھ کو بھی ایک چھوٹا سا تجربہ ہوا اس سفر میں. نیوار کے ایئرپورٹ پر انہوں نے مجھے ایک خصوصی چیکنگ کا ایک حصہ تھا, ایک بہت بڑا کمرہ, وہاں لے گئے مجھ کو, وہاں بٹھا دیا. تو بات کیا تھی, میرے جو پیپرز تھے اس میں ایک یہ لکھا ہوا تھا مولانا محی الدین, ایک میں لکھا تھا مولانا خان. اب ان کو یہ ہوا کہ ایک آدمی کے دو نام تو ہو نہیں سکتے, تو میرے بارے میں کچھ شک ہو گیا کہ کیا ہے یہ آدمی, تو بٹھا دیا ان کو مجھ کو, اور بہت دیر تک بٹھائے رہے اور چیکنگ کرتے رہے. تو میرے ساتھ سادیہ تھی, سادیہ سے میں نے کہا جا کر ان سے کہو کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, تو اس طرح سے تو ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا ان کا, کیا ہوگا. تو جیسے ہی اس نے کہا, فل فور اس نے پاسپورٹ دے دے کر وہ جائیں, اور اس کو ٹیلی فون کر کے وہی بلا دیا ویل چیئر بھی. تو جب تک ان کو اپنے سسٹم کے بارے میں شک تھا تو انہوں نے ڈیٹین کیا مجھ کو. جب یہ لگا کہ میں میری ہیومن ڈگنیٹی کا معاملہ ہے, میری ہیلتھ کا معاملہ ہے, تو فوراً بدل گئے وہ. تو وزڈم اگر ہو ہمارے اندر تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا. سارا معاملہ یہ کہ وزڈم ہمارے اندر نہیں ہے. اور ایک حدیث بھی ہے کہ آخری زمانے میں میری امت سے, آپ نے فرمایا کہ میری امت سے دو چیزیں نکل جائیں گی, ایک حکم اور دوسرے صلات, یعنی حکمت اور نماز. تو وہاں حکم جو ہے حکمت کے معنی میں, یعنی وزڈم کے معنی میں, وزڈم کے معنی میں, اور اس وقت جو ساری دنیا کے مسلمان لڑ رہے ہیں وہ کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ وزڈم سے خالی ہو گئے. چیزوں کو وزڈم کی نظر سے دیکھنا ان کو نہیں آتا. آج کی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پرو اسلام ہے. آج کی تمام ترقیاں, آج کی ماڈرن سولائزیشن, سب کچھ پرو اسلام ہے. ہمارے لیے وہ حیات واسطے سپورٹ دینے والی ہے, لیکن وزڈم نہ ہونے کی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن ہے, ہماری دشمن ہے اور نیگیٹو ہو گئے ہیں. تو امریکہ کے اس سفر میں مجھے کئی تجربے ہوئے, بہت ہی انوکھے تجربے ہوئے. مثلا دیکھیے, جب میں شکاگو ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں پر ایک ترک لوگوں نے, جو ان کے ماننے والے ہیں, بردر گلین کے ماننے والے ہیں, انہوں نے ایک سینٹر بنایا ہے, ٹرکش امریکن سینٹر. وہ شکاگو ایئرپورٹ کے بہت قریب ہے, ٹرکش امریکن سینٹر. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ گلین کی جو پارٹی ہے وہ ساری دنیا میں اسکول چلاتی ہے, بہت ہی اچھے معیار اسٹینڈرڈ کے اسکول, ہزار ہزار کی تعداد میں. تو شکاگو ایئرپورٹ کے پاس انہوں نے ایک بہت اچھا اسکول کھولا, وہاں پر سینٹر بنایا ہے, اس کا نام ہے ٹرکش امریکن سینٹر. تو وہاں مجھے لے گئے. وہ اتنا شاندار تھا, اتنا شاندار تھا, دیکھ کر میرے دماغ جو نکلا جو لفظ, وہ یہ تھا کہ سپر پاور ود ان سپر پاور. یعنی امریکہ خود ایک سپر پاور ہے, اس کے اندر ایک اور سپر پاور بنا ہوا ہے, یعنی امریکن سپر پاور کے اندر. تو لوگوں نے جو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں تعلیم کا, وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشنل امپائر. تو امپائر ود ان امپائر ہے, وہ امپائر ود ان امپائر. تو اس کے معنی ہے کہ امریکہ اپنی سیکورٹی کے لیے بہت حساس ہے, اپنی سیکورٹی کے لیے بے حد حساس ہے. اسی کے ساتھ وہ انسان کو آزادی بھی قابل دیتا ہے, انسان کو پوری آزادی. تو ترکوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ امریکہ میں اسکول بنائے, بہت سے اعلیٰ درجے کے اسکول, اور اتنے بڑے پیمانے پر اس کا نظام بنائے کہ وہ گویا کہ ایک ایجوکیشنل امپائر بن جائے, جیسا کہ ہے اس وقت. یہ زمانے کی بات ہے. تو اگر امریکہ اپنے سیکورٹی کے اعتبار سے کہیں آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو غصہ ہو جاتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ دوسرا پہلو اور بھی ہے کہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت زیادہ حساس ہیں اور ہونا چاہیے اپنے سسٹم کی حفاظت کے لیے. لیکن دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے انسان کی آزادی. وہ آپ کو آزادی دے رہے ہیں کہ اگر آپ وائلنس نہ کریں, تشدد نہ کریں, تو ان کے امپائر کے اندر ایک اور امپائر بنا سکتے ہیں, ان کے پولیٹیکل امپائر کے اندر ایک نان پولیٹیکل امپائر بنا سکتے ہیں. اتنا بڑا موقع دیتے ہیں آپ کو. یہ ہے وزڈم, چیزوں کو صحیح اینگل سے دیکھنا, صحیح انگل سے دیکھنا. میں سوچتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں مسلمان جو نگیٹو ہو گئے ہیں, جگہ جگہ وائلنس کر رہے ہیں, یہاں تک کہ سوسائڈ بمبنگ کرتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ موجودہ دور کو وہ صحیح اینگل سے دیکھ نہیں سکے. موجودہ زمانے کو صحیح اینگل سے دیکھ نہیں سکے. اس زمانے میں لوگوں نے اپنے سسٹم کو اتنا ڈیولپ کیا ہے, اتنا احساس اس کو کمفرٹ اور لگژری سے اس کو وہاں بنایا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت ہی کمفرٹیبل ہو, بہت ہی ہم سکور ہوں, سیکورٹی ہم کو پوری معنی میں ہو, ہمارا سارا معاملہ درست ہو تو دنیا کو وہ جنت بنانا چاہتے ہیں, یہ ان کا نظریہ ہے. میں مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جنت بن سکتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ اپنے سمجھتے کے مطابق دنیا میں چاہتے ہیں کہ ایک بہت ہی بیوٹیفل ورلڈ بنائیں جس میں ہر قسم کی کمفرٹ ہو, ہر قسم کی لگژری ہو. تو بہت حساس ہے وہ اس معاملے میں کہ اس کے کوئی خلل نہ واقع ہو, اس کا ایجر نہ ہو. وہاں بہت ہی جذباتی انداز میں ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن ٹھیک اسی وقت وہ آپ کو آزادی دیتے ہیں, آپ کی ڈگنیٹی کو مانتے ہیں اسی درجے میں, تو آپ ان کی سینسٹیو کو ٹچ نہ کیجیے. میں جو تقریر ہوئی تھی وہاں پر اسنا کے جلسے میں, تو میں نے وہ مشہور قصہ سنایا کہ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنز, کہ انسان کو پوری آزادی ہے لیکن دوسرے کی ناک کو ٹچ کرنے کی آزادی نہیں. تو میں نے کہا کہ 9/11 واز لائک ہٹنگ دا انڈسٹریل نوز آف امریکہ. 9/11 واز لائک ہٹنگ دا انڈسٹریل نوز آف امریکہ. تو جب آپ انڈسٹریل نوز کو ہٹ کریں گے تو ریئیکٹ کرے گا, تو آپ کہیں گے دشمن ہے, ہمارا دشمن ہے. دشمن نہیں ہے, وہ پرو امریکہ ہے. ان کے پرو امریکہ ہونے کو آپ سمجھتے تھے کہ ہمارا دشمن ہے وہ. تو یہ حدیث جو ہے مجھے اتنی امپورٹنٹ لگتی ہے, والعقل یکون بصیرا بزبانی. اگر آپ جانتے ہوں زمانے کی معرفت آپ کو, تب بھی آپ وائز آدمی ہیں, ورنہ وائز آدمی نہیں. اور وائز بننے کے لیے ایک ہی شرط ہے جو ایک اور حدیث میں ملتی ہے ہم کو, وہ ہے ایک حدیث ہے اس میں کہ ارنڈل اشیا کمائے, اور ہم کو دیکھا چیزیں ویسی جیسا کہ وہ ہیں, یعنی ایز اٹ از. چیزوں کو ایز اٹ از دیکھنا, وارل اشیا کواہیا, چیزوں کو ایز اٹ از دیکھنا یہ وزڈم ہے. چیزوں کو ایز اٹ از دیکھنا یہ وزڈم ہے. جب آپ یہ غلطی کریں کہ چیزوں کو ایز اٹ از نہ دیکھ سکیں, وہی آپ مسئلے سے محروم ہو جاتے ہیں. اور جب آپ چیزوں کو ایز اٹ از دیکھتے ہیں تو آپ کی پلاننگ وائز پلاننگ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ایک حدیث کو اگر مسلمان غور کریں, والعقل ان یکون بصیرا بزبانہ, تو سارا معاملہ ان کا درست ہو جائے, سارا معاملہ. مثال کے اوپر دیکھیے, جو ڈنمارک میں ایک اخبار میں ایک کارٹون چھپ گیا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا سارے مسلم دنیا میں بڑا اس پر ہنگامہ ہوا تھا. کچھ لوگ گھس گئے وہاں پر مارنے کے لیے اس کو, کارٹونس کو. یہ کیوں؟ ایسے اور بھی واقعات کئی ہو چکے ہیں کہ اس کو لیا انہوں نے یہاں سے رسول کے معنی میں, غلط اینگل سے لیا. وہ جو کارٹون چھاپا تھا انہوں نے اس لیے نہیں کہ ان کو رسول اللہ کی نعوذ باللہ احاد چاہتے کرنا, وہ اس کو جانتے ہی نہیں, یعنی تصور کو جانتے ہی نہیں. وہ تو یہ ایک اخباروں میں ایک طریقہ ہے کہ ہر دن ایک ایسی چیز چھاپی جاتی ہے جو ایک لائٹ آئٹم, میں کہتا ہوں لائٹ آئٹم, وہ کارٹون ایک لائٹ آئٹم ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تھوڑا مسکرا دیں. تو آپ اگر اس نظر دیکھتے کہ وہ تو اخبار کا لائٹ آئٹم ہے تو آپ غصہ نہ ہوتے, لیکن آپ اس اینگل دیکھا کہ وہ رسول اللہ کی احاطہ تھا, آپ غصہ ہو گئے. یہی ہے وزڈم, کہ چیزوں کو رائٹ اینگل سے دیکھنا. اور یہ بہت زبردست ایک دعا آئی ہے حدیث میں کہ اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ وارن اشیاء کمایا. اے اللہ مجھ کو حق کو حق کے روپ میں دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دی, اور اللہ مجھ کو باطل کو باطل کے روپ میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دی, اور اللہ مجھ کو چیزوں کو ویسے دکھا جیسے کہ وہ ہیں. تو اس کو اگر میں لفظ بدل کے کہوں تو میں کہوں گا کہ چیزوں کو رائٹ اینگل سے دکھا. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے, اے اللہ ہم کو چیزوں کو رائٹ اینگل سے دکھا, غلط اینگل سے نہ دکھا. مطلب یہ سپر وزڈم ہے, سپر وزڈم ہر اس معاملے میں سے ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی تقریر کر رہا ہے, اس میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہے, حدیث کا حوالہ دے رہا ہے. اب آپ کہیں کہ دیکھو اپنی قابلیت دکھانے کی کر رہی ہے, تو اس سے آپ کو نفرت ہو جائے گی, اس مقرر سے آپ کو نفرت ہو جائے گی کہ اپنی قابلیت دکھانے کے لیے سب کر رہے ہو. اچھا اگر آپ یہ سوچیں کہ اس آدمی کے اندر درد ہے اصلاح کا, اصلاح کے درد کے تحت لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھو قرآن مجھے ہے حدیث مجھے, تو آپ کو اس انسان محبت ہو جائے گی. یعنی ایک ہی واقعہ ہے, ایک ہی واقعہ, ایک اینگل سے محبت آتی ہے, دوسرے اینگل سے نفرت آتی ہے. ایسے جو بیٹے رول آئے تھے انڈیا میں, میں اس کو بہت پڑھا, سارے لوگوں نے اس کو اس کا سمجھا کہ اس کو نیگیٹو اینگل دیکھا کہ ہم کو غلام بنا کے آئے. سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ برٹشرس ہم کو غلام بنا کے آئے, لیکن جب میں اس کو پڑھا تو میں نے پایا کہ وہ تو آئے تھے انڈیا کو مارنائز کرنے کے لیے, یعنی ماڈرن تحفہ دینے کے لیے. ماڈرن تحفہ کیا تھا کہ ہم چلاتے تھے اپنی کشتیوں کو چپو سے. انہوں نے ٹیکنیک نکالی تھی کہ کشتیوں کو اسٹیم پاور چلانے کے لیے, تو چپو کشتی کو اسٹیم شپ بنا دیا انہوں نے. وہ ٹیکنیک آپ کو بتایا انڈیا میں انہوں نے, وہ انڈیا میں ٹیلی گراف لائے, انڈیا میں ٹیلی فون لائے, انڈیا میں وہ بجلی لائے, انڈیا میں وہ ریلوے لائے, انڈیا میں وہ کار لائے. یہ سب ماڈرن آئٹم تھے, وہ آئے تھے انڈیا کو ماڈرنائز کرنے کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کس اینگل سے کہ انڈیا آئے ہم کو غلام بنانے کے لیے. میں نے دیکھیے, آپ جب کسی کو کچھ فائدہ پہنچائے تو آپ کو بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے گا, یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے. تو انہوں نے جب انڈیا کو فائدہ پہنچایا تو بھی کچھ فائدہ پہنچ گیا. لیکن میں نے اپنے مطالعے میں پایا کہ وہ جو نظریہ تھا اس زمانے میں, وہ وائٹ کالر کا نظریہ, وہ بالکل صحیح تھا, بالکل صحیح تھا. یعنی انڈیا کو آئے تھے اس لیے کہ ماڈرن تحفہ دے انڈیا کو. لیکن لوگوں نے دیکھا اس کو کہ انڈیا کو غلام بنا کے لیے آئے. میں نے دیکھا کہ انڈیا کو آئے تھے وہ ماڈرن ترقی دینے کے لیے, تو مجھے کوئی نفرت نہیں ہوئی انگریز سے, نہ پہلے نہ اب. تو بہرحال میں اپنے مطالعے سے سمجھتا ہوں کہ جو حدیثیں ہیں وہ دین کی حکمت بتاتی ہیں, وزڈم. اس لیے میرا ارادہ ہے ایک کتاب لکھنے کا, اس کا ٹائٹل ہوگا انشاءاللہ پروفیٹک وزڈم, پیغامانہ حکمت. میں نے اس پر بہت سے حدیثوں کو لے کر لکھا بھی ہے اس سے پہلے, اب میں ایک باقاعدہ کتاب کی شکل لکھنا چاہتا ہوں, پروفیٹک وزڈم یعنی پیغامانہ حکمت. تو حکمت تو یہ جو حدیثیں ہیں, ساری حدیثیں حکمت مجموعہ ہیں, ساری حدیثیں یہ کل میں کل ایک واقعہ پیش آیا خود میرے ساتھ, تو مجھے ایک حدیث یاد آئی. تو اچانک میں بالکل ٹھنڈا ہو گیا. وہ حدیث یہ تھی کہ عبد العبادت انتظار الفرج, عبد العبادت انتظار الفرج, یہ بھی عبادت ہے کہ انسان کشادگی کا انتظار کرے. یعنی آج آپ کو ایک پرابلم پیش آیا ہے, ایک پرابلم جو آپ ستا رہا ہے, ایک پرابلم جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مصیبت ہے, لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہر پرابلم وقت ہی ہوتا ہے. زندگی کا جو کورس ہے جو اللہ نے چلا رکھا دنیا میں, اس میں ہمیشہ حالات بدلتے رہتے ہیں, ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں حالات. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم کوئی پرابلم پیش آئے تو نیگیٹو مت بن جاؤ, انتظار کو انتظار, کیونکہ ابھی حالات جو ہے تمہارے فیور میں ہو جائیں گے. یعنی پریزنٹ میں اگر تم کو پریشانی ہو رہی ہے تو فیوچر میں پریشانی ختم ہو جائے گی. عبد العبادت ہے انتظار الفرج. تو میں سوچا کہ کتنی بڑی حکمت اس کے اندر ہے. آپ کو ٹینشن سے بچاتی ہے, آپ کو اسٹریس سے بچاتی ہے, آپ کو غصہ سے بچاتی ہے. جب بھی آدمی غصہ ہوتا ہے یا ٹینشن ہوتا ہے کسی وقتی حالت کی وجہ ہوتا ہے, وقتی حالت. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وقتی حالت کو لے کر کے یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمیشہ رہے گا, یہ بدلے گا. جو بدلے گا, اس سے رات ہمیشہ نہیں جاتی, جو دن آتا ہے. تو آج میں صبح ریڈیو میں نے کھولا تو اس میں ایک گیت آ رہا تھا, تو اس میں یہی بات تھی, کس کے روکے رکا ہے سویرا, کس کے روکے رکا ہے سویرا. مطلب رات آتی ہے تو رات مستقل نہیں رہتی, پھر صبح ہو جاتی. تو اس میں ایک لائن تھی, روکے رکا ہے سویرا. انہی باتوں کا نام وزڈم ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے, ایک بادشاہ کائنات کی زبان ہے. اس میں بادشاہ کائنات جو فرمان دیتا ہے اس کو ہم قرآن میں پاتے ہیں. اور حدیث جو ہے, ایک انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے, اس زندگی گزارتے ہوئے اس کو جو حالات پیش آتے ہیں, اس میں وہ کس طرح وزڈم کے ساتھ حالات کو سامنا کرتا ہے, وہ حدیث میں ہے. تو حدیث ہے پوری کی پوری حکمت کا مجموعہ ہے, وزڈم کا مجموعہ ہے. بہت عرصہ ہوا ایک عرب نے ایک کتاب, چھوٹی سی کتاب, ایک پمفلیٹ چھاپا تھا عربی میں, عربی. اس میں کچھ حدیثوں کا مجموعہ تھا صرف, اس میں کچھ شرح نہیں تھی, حدیثوں کا مجموعہ. تو اس کا ٹائٹل رکھا تھا انہوں نے لال الحکم, حکمت کے موتی. لال مانے موتی, لال الحکم حکمت کے موتی. یعنی وہ حدیثیں جو تھی وہ حکمت کے موتی تھی. تو وہ چھوٹی سی کتاب تھی پمفلٹ. تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ میں لال الحکم کے اصول پر ایک بڑی کتاب لکھوں, اس میں دکھاؤں کہ حدیثیں کس طرح وزڈم کا مجموعہ ہے, وزڈم کا مجموعہ, جس طرح قرآن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اس طرح حدیثیں بھی ایکول درجے میں امپورٹنٹ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے آخری زمانے میں فرمایا تھا, ترکت فیکم امرین. ایک اور حدیث ہے, ترکت فیکم ثقلین. تمہارے پاس میں دو بڑی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. تو بہرحال میں اپنے مدارس سے یہ سمجھاؤں کہ اس آدمی کو وزڈم چاہیے, حکمت چاہیے, بصیرت چاہیے, تو اس کو گہرائی کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا. کیونکہ قرآن میں ہم اللہ کے فرمان پاتے ہیں, اور حدیث میں ہم زندگی حکمت پاتے ہیں. حکمت, حکمت کے بغیر انسان اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اب کل کا واقعہ عرض کرتا ہوں. کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے کچھ مسائل بتانے لگے, شادی کے مسائل. تو وہاں بھی انہوں بتایا کہ حکمت کا ہے اس معاملے میں. ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی دو فیملی پیدا ہوئی تو خونی رشتے کے اعتبار سے دونوں کا تعلق الگ الگ فیملی سے ہے. پھر وہ دونوں کا یکجا ہو گئے شادی کے ذریعے سے. اس معنی کیا ہوئے کہ دونوں جو ہیں غیر خونی رشتے کے ساتھ یکجا ہوئے. یعنی اس سے پہلے وہ رہتے تھے خونی رشتے کے ساتھ, یعنی بلڈ ریلیشن شپ کے ساتھ. اب ان کو رہنا پڑا غیر خونی رشتے کے ساتھ. اس کی وجہ سے پرابلم آتے ہیں. وہ عادت ہے اس میں کہ وہ خونی رشتے کے ساتھ رہیں, اب ان کو رہنا پڑ رہا ہے غیر خونی رشتے کے ساتھ. انلاز بھی غیر خونی ہوتے ہیں, بیوی بھی غیر خونی ہوتی ہے. اس کو اگر جان لے آدمی کہ اللہ کے قانون کے مطابق یہ نکاح کا طریقہ ہے, جس میں آدمی کو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو خونی رشتوں سے نکل کر غیر خونی رشتے میں رہنا پڑتا ہے, اس کو وہ جان لے ایز اے ڈیوائن پلان, تو بالکل ہر چیز کو وہ نارمل سمجھے گا. جس چیزوں سے آدمی غصہ ہو جاتا ہے, جن سے اس کے اندر نیگیٹو آتی ہے, اس کو نارمل سمجھے گا اور بہت اچھے طریقے سے وہ نبھا سکے گا اپنی میرڈ لائف کو. تو میں سوچتا ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ہے احکام الہیہ, جو اللہ کے احکام ہیں وہ ہم جانیں اس کو, اور دوسری ہی وزڈم, زندگی کی وزڈم. تو احکام الہیہ ہم کو ملتے ہیں قرآن سے, اور وزڈم ہم کو ملتے ہیں حدیث سے. تو دونوں یکساں طور پر ضروری ہیں. تو ابھی جو میری لیٹسٹ بک چھپی ہے اس کا نام ہے ایج آف پیس, ایج آف پیس. اس کتاب کا خلاصہ کیا ہے؟ عام طور پر مسلمانوں کا ذہن یہ ہے کہ موجودہ زمانہ ہمارے لیے ہمارا دشمن زمانہ ہے, ہمارے خلاف سازش کرتا ہے, ہمارے خلاف سرگرمیاں دکھاتا ہے. وی آر اڈر سیج, عام طور پہ کہتا ہے کہ وی آر اڈر سیج. اس کتاب میں نے دکھایا ہے کہ موجودہ زمانہ پیس کا زمانہ ہے. پیس, اور پیس کا مطلب کیا ہے؟ پیس کا مطلب ہے کہ اوپن اپرچونٹیز. پیس کا مطلب ہے کہ ساری اپرچونٹیز سارے کے لیے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اپرچونٹیز جو تھی وہ صرف بڑے لوگوں کو تھی, بادشاہ کے لیے, اور جو بڑے لوگ ہوتے ان کے لیے. عام لوگوں کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں. تو پیس کا مطلب یہ ہے کہ ساری اپرچونیٹیز سب لوگوں کے لیے ہو گئی, یعنی ڈی مونیٹائزیشن آف اپرچونیٹیز. یعنی موجودہ زمانہ جو ہے ڈی مونیٹائزیشن آف اپرچونیٹیز کا زمانہ ہے. تو کتنی بڑی بات ہے, اس سے پہلے تو کبھی تھا ہی نہیں ایسا. ایک خود رسول اللہ کے زمانے میں آپ دیکھیے قرآن میں ہے ارایت اللہ جی انہا ابنا اعزاز اللہ, کہ کعبہ میں نماز پڑھنے پر رکاوٹ سوا روکتے تھے, مارتے پیٹتے تھے. کعبہ میں جو بھی ابراہیم نے بنایا تھا توحید کے گھر کے طور پر, تو اتنی رکاوٹیں تھیں کہ کعبہ میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. اب تو آپ وائٹ ہاؤس میں نماز پڑھیے, کوئی روکنے والا نہیں آپ کو. ہم امریکہ گئے تو 15 دن کے جہاں بھی ہم ہوتے تھے وہی نماز پڑھ لیتے تھے, کوئی ہمیں روکنے والا نہیں تھا. تو ایج آف پیس کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ زمانہ مواقع کا زمانہ ہے, امن کا زمانہ ہے, آزادی کا زمانہ ہے, ڈی مونوپلائزیشن کا زمانہ ہے. پہلے زمانے میں چیزیں خاص لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھی, اب سب لوگوں کے لیے. لیکن اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے وزڈم چاہیے, اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے وزڈم چاہیے. وزڈم کا مطلب ہے ہم صحیح اینگل سے چیزوں کو دیکھنا سیکھ لیں, صحیح اینگل سے چیزوں کو دیکھنا سیکھ لیں. تو ہر چیز میں ہمارے لیے, ہر چیز ہمارے لیے, ایسا لگا کہ ہر چیز ہمارے لیے ہو گئی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وزڈم دے, عقل دے, بصیرت دے, تاکہ ہم چیزوں کو صحیح اینگل سے دیکھیں اور اپنی زندگی کو واقعی معنوں میں کامیاب بنا سکیں, اور دعوت اللہ کا کام بھی ہم کامیابی کے ساتھ کر سکیں. تو میں دعا کرتا ہوں اسی کے لیے, اپنے لیے اور آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی, آپ لوگوں کو میں ایک بات عرض کروں گا, سب لوگوں کے لیے جو میں نے قرآن کے مطالعے سے پائی ہے. دیکھیے, ایک چیز قرآن مجید میں ہے کہ جنت ملے گی ان لوگوں کو صبر کریں اور شکر کریں, دونوں باتیں, صبر اور شکر. تو میں بہت دن سے سوچتا رہا کہ شکر تو سمجھ میں آتا ہے, صبر کیوں؟ جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا, آپ کو صحت دی, تو آپ شکر کریں, آپ شکر کریں, تو صبر جنت کی قیمت کیوں ہے؟ تو میری سمجھ میں آیا کہ صبر کے بغیر آپ شکر کر نہیں سکتے, صبر کے بغیر آپ شکر نہیں کر سکتے. کیوں؟ جس دنیا میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے وہ دنیا مسائل کی دنیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, پرابلم پرابلم پرابلم, گھر میں پرابلم, شوہر بیوی کے درمیان, سوسائٹی میں پرابلم, اپنے پڑوسیوں کے درمیان, پوری زندگی پرابلم. کیوں پرابلم کیوں ہے؟ جس طرح آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے, دوسروں کو بھی آزادی ملی ہوئی, اب تو اپنی آزادی کو آپ سے پوچھ کر استعمال نہیں کرے گا, دوسرا آدمی اپنی آزادی کو آپ سے پوچھے گا نہیں استعمال کرنے کے لیے, وہ تو جو چاہے گا وہ کرے گا. جیسے میں نے بتا, ایک پائلٹ سے میری ملاقات ہوئی تھی, تو اس نے بتایا کہ ادھر کا جو جہاز لا رہا تھا وہ آدمی, دونوں ایک رینج میں آ گئے, ایسا اتفاق پڑا. تو اس نے پوچھ کے تھوڑی آپ سے اڑائے گا, وہ اپنے اڑا رہا ہے وہ. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ تو ان کا کہ ہم نے اپنے جہاز کو نیچے کر لیا, اس کا جو سطح ہے اوپر ہوگی ہمارے سطح نیچے ہوگی, تو ادھر چلا ادھر چلے گئے. تو مطلب دنیا میں بے شمار لوگ ہیں, کوئی آدمی آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا کہ میں کیسے رہوں, اپنی آزادی کیسے استعمال کروں, اپنی مرضی کو کرے گا وہ. That creates problem for his neighbors. تو اگر آپ اسے بولتے رہیں, اسے بولتے رہیں تو کیا ہوگا؟ تو شکر کہاں آئے گا؟ جیسے میں نے ایک اخبار میں پڑھا ایک شادی کا قصہ, ایک اردو اخبار میں تھا کہ ایک گھر یہاں ایک گھر وہاں, تو یہاں جو گھر تھا وہاں اس کو زیادہ دھواں آنے لگا, کیونکہ وہاں شادی ہو رہی تھی اور کھانا پکوا رہے تھے وہ. تو انہوں نے منع کیا کہ دھواں بند کرو, تو وہ دھواں تو بند نہیں کر سکتا تھا, وہ کھانا پک رہا تھا گھر کے باہر, تو دھواں تو آنے تھا. تو ایک دو بار انہوں نے منع کیا, بلکہ اس کے بعد کیا کیا, گھر میں ان کی گن تھی, یہ سچا قصہ, گن لے کے نکلے اور ان کو مارا وہ مر گیا, وہ بیماری کا مکان تھا. تو کیا ہوا, پرابلم گھٹا نہیں, پرابلم بڑھا. تو ادھر پولیس آئی, جو پکڑ کر لے گئے ان کو, پھر مقدمہ چلا برسوں تک کس طرح. اگر وہ صبر کرتے تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا معاملہ. نہ گن چلتی ہے, نہ موت ہوتی ہے, نہ پولیس آتی ہے, نہ کیس بنتا. تو دیکھیے جنت شکر پر ملتی ہے. شکر کا مطلب کیا ہے, جنت کے خالق کا اعتراف, جنت کے خالق کو اکنالج کرنا. کیسا عجیب ہے وہ خدا جس نے مجھ کو بنایا, یہ دنیا کو بنایا, جس جنت کو بنایا, جس نے مجھ کو موقع دیا کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جنت پہ پہنچوں. یہ شکر کرنا ہے, شکر کا مطلب ہے اکنالج کرنا. لیکن جب آپ کے چاروں طرف پرابلم ہے, پرابلم پرابلم ہے, تو آپ شکر کر نہیں پائیں گے. اگر آپ پرابلم سے اڑتے رہیں تو وہاں صبر مطلب ہے پیشنس, پیشنس. تو آپ کو اپنے آپ کو پیشنٹ بنانا پڑے گا, صابر بنانا پڑے گا, تاکہ آپ کے اندر غصہ نہ آئے, نگیٹو تھاٹ نہ آئے, بندور لے کر نکلے آپ. اس کو اوائڈ کر کے, اوائڈ کر کے آپ سوچیں. تو یاد رکھیے, زندگی اسی دو چیزوں کا امتحان ہے, شکر اور صبر. اصل چیز تو جو چاہیے وہ شکر ہے, لیکن شکر کرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. صبر نہ کریں تو شکر کا مائنڈ ختم ہو جائے گا, وہ بھی صبر کا طریقہ ہے. صبر کا معنی یہ بھی ہے مینج کرنا. اگر آپ راستہ بدلنے کے مشب نہیں ہیں تو اوائڈ کیجیے, اگر بدلی کو بدل دیجیے. یعنی صبر کا معنی ہے مینج کرنا, انوانٹیڈ سچویشن کو مینج کرنا. جیسے مینج کر پائیں آپ, مینج نہیں کرے گا الجھے رہیں گے, غصہ آئے گا. جب دنیا ایسی دنیا ہے جہاں ایسے لوگ ہیں آپ کے سوا بہت سارے جو آپ سے پوچھ کے کام نہیں کرتے, انہوں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے, ان کی جو سمجھ میں آئے وہ کریں گے. اچھا, آپ ان کا ہاتھ روک نہیں سکتے, تو آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا, آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, اور کچھ چارہ نہیں. نہیں کریں گے تو الجھیے, لڑیے, خون خرابہ کیجیے. تو میری سمجھ سے قرآن کے مطالعے سے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز تو انسان کے لیے شکر ہے, اصل چیز اپنے خالق کا اکنالج کرنا. لیکن رہنا ہے آپ کو اس دنیا میں, تو یہ اس دنیا میں تو ہر وقت انوانٹیڈ سچویشن ہے, تو اس لیے صبر کرنا پڑتا ہے. کیا صبر جو ہے شکر کی قیمت ہے.
مولانا, صبر نہیں ہوگا تو نہ کریشن پلان کو سمجھ سکے گا, نہ اس پہ چل سکے گا.
سب کا سر سے پڑھ ڈالے گا. قرآن میں دیکھیے, ذالک جزالا ہم بما صبروا, جنت دی ہم نے ان کو اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. صبر کیا کمائی کیا ہے, جو انہیں کرنا تھا, شکر کرنا تھا, دعوت کرنا تھا, لوگوں سے محبت کرنا تھا, اس میں اور آتا تھا لوگوں کا رویہ, اس رویہ کو شکر کیا. تو دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, تو کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ وہاں مخالف تھے آپ کے, انہوں نے آپ کے راستے میں کاٹا ڈال دیا. روز نہیں کرتے تھے ایسا, کبھی کاٹا بھی ڈال دیا. تو آپ نکلے, وہاں اسٹریٹ لائٹ ہوتی نہیں تھی, اسٹریٹ لائٹ اب ہوتی ہے, تو پریشانی ہوئی آپ کو. تو آپ کی زبان سے جیسا کہ بیسل عشیرت یا قریش, بیسل عشیرت یا قریش, یعنی اے قریش, تمہارا پڑوس کتا برا پڑوس ہے. یہ آپ کے وقتی اعتبار سے نکلا آپ کا, لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی یا ان سے لڑائی نہیں کی, اس کے خلاف جنگ نہیں چھوڑی. بس اس کے بعد آپ نے اپنے کو معتدل بنا لیا.
जागरूक करने का मतलब ये होता है कि पॉजिटिविटी अपना भंग नहीं होने दे।
हाँ ये होता है, पॉजिटिव थिंकिंग ना स्टॉप चलती रहे। जैसे मैंने किस्सा बताया कि मैंने जूता उतार दिया, उन्हें अब जो गुस्सा आता वहां से यहां आता, यहां भी लोगों से बताता, अखबार में स्टेटमेंट देता, वही वही मैंने उसको डिफ्यूज कर दिया। जब ये तो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन वो करेंगे ऐसा, हमें क्या एतराज इस तरह। पॉजिटिव थिंकिंग नॉन स्टॉप चलते रहे।
हमें एक मिसाल और देते ना, इसमें आप कहते हैं कि अल्लाह के कॉग में अपना कॉग मिला देना, तो उसकी भी जो कंडीशन है वो सबरी है।
हाँ, वो भी वही है। मैं खुद अपना कैसा बताता हूँ आपको, जब मैं छोटा था, छोटा मतलब नौजवान ही उम्र, तो हमारे घर के बाहर एक बाग होता था, वो आम का बाग। घर में तो पेड़ नहीं था, लेकिन घर के बाहर बाग था, उसे पेड़ थे। तो अब वो बचपन का रवाना था, हमको शौक हो के एक दरख्त हमारे घर के अंदर हो, घर के आंगन में एक आम के पेड़ हो। तो लोग घर वाले मुझको बहुत मानते थे, किसी मुझे मना नहीं किया कि जो करता है करने दो। तो हमारे वहां पर जमींदारी थी, कई मुलाजिम होते थे, तो एक पेड़ था बाग, छोटा जल्दी लगाया गया था, वो छोटा था, शायद इतना बड़ा रहा होगा। तो हमने कहा कि इसको खोद कर ले जाएंगे। अब अपने मुलाजिमों को लगा दिया वहां, और मुझे याद है कि दिन भर वो काम होता रहा, क्योंकि खोदने के बाद से कि जड़ें न कटे उसकी, उसकी जो जड़ें कट जाए तो फिर चल नहीं सकता था, तो बड़ा सा निकाला गया। और शाम हो गई, फिर वो निकाल करके वो पेड़ वहां से हमारे आंगन में लाया गया, यहां लगा दिया गया। तो हम बहुत खुश थे कि एक बड़ा सा पेड़ हमारे आंगन में लग गया है। लेकिन सुबह को जब देखा तो उसे पत्ते मुरझा गए थे। ये मेरा अपना किस्सा है। तो उसी जमाने में मैंने इसी किस्म का एक कहानी पढ़ी थी उसमें, रीडर डाइजेस्ट में, एकदम ही एग्जैक्टली। तो उसमें एक शख्स ने ऐसे किया था, उसका पेड़ भी मुरझा गया था। तो एक दिन सुबह को एक उसका दोस्त आया, उसे देखा तो बहुत परेशान लग रहा, क्या बात है। तो उसने कहा था उस वक्त, ये छपा था किस्सा, एकदम एग्जैक्ट वही मेरे साथ हुआ। आई मीन हरी बट गॉड इजंट, मैं जल्दी हूं मगर खुदा जल्दी में नहीं। आई मीन हरी बट गॉड इजंट, मतलब खुदा चाहता है कि पेड़ जो है बीज डाला जाए, धीरे धीरे बढ़े 10 साल 20 साल में, और मैं चाहता हूं कि एक ही दिन मुझे जल्दी। तो ये खुदा की स्कीम ऑफ थिंग्स के मुताबिक नहीं, खुदा का नक्शा तकनीक के मुताबिक नहीं। तो उसने कहा था आई मीन हरी बट गॉड डिडंट। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं से शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं। और वहां फरिश्ता कहता है कि तुम जल्दी हो, खुदा तो जल्दी नहीं है। हम सब लोग कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। खुद मैं कल शिकार हुआ, एक बात हुई थी उसको लेकर, तो बेचारा जल्दी और जल्दी नहीं हो रहा था। तो मुझे यह सब बातें याद आई तो मैं ठंडा हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि अल्लाह के अक्सर तखलीक के मुताबिक जो बात 10 साल 20 साल में हो वो जल्दी से हो जाए। तो वहां फरिश्ता कह रहा होता यू आर इन हरी बट गॉड डिडंट। जब भी आप जल्दी करते हैं ना, कोई फरिश्ता आवाज देता है यू आर इन हरी बट गॉड डिडंट। तो जिसको जो कान रखते हैं सुन लेते हैं और फोन अपने कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए दावत मामले भी यही, अक्सर हम लोग जो है दावत जब देते हैं रिजल्ट नहीं आता सामने, तो हम समझते हैं कि नेगेटिव थॉट आ जाते हैं हमारे अंदर। तो वहां भी सब करना पड़ता है। कुरान में बार बार यह बोले रब्बक फसबर, देखो आज जो उतरी थी शुरू में, یا ایل مدثر قم فاضر ورب کا فقبر و صحاب کا فطر ورل الفاظر ولا تمن تصر ور رب کا فضر. دعوت حکم دیا کہا کہ ور رب کا فضر, رب کے لیے صبر کرو. تو صبر جو ہے دعوت کے لیے بھی ہے, گھر کے معاملے کے لیے, ہر معاملے میں. ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا, نہیں تو چلنے والا نہیں کام. جس حد انیس علیہ السلام غصہ ہو گئے اور چھوڑ کے چلے گئے اپنی قوم کو, کوئی غصہ کا لفظ قرآن مجید ہے کیا؟ غصہ کا لفظ کیا ہے حد انیس کے بارے میں؟ اذهب مغاضبا, غضب, غضب. تو ہوا نہیں کچھ, لوٹنا پڑا ان کو. تو یاد رکھے, چاہے گھر کا معاملہ ہو, باہر کا معاملہ ہو, یا دعوت کا معاملہ ہو, دعوت کا, صبر ہی سے کام بنے گا. صبر نہیں تو کام بھی نہیں بننے والا. نہیں چلیے, تو میں بول رہا ہوں, آپ آزاد کچھ فرمائے. تو
میرا اشکال یہ ہے, عارضی طور پہ حالات اگر مخالف ہیں تو ان مخالف حالات کے موافق ہو جانا کیا صبر ہے؟ جیسے اس کی مثال دے لیجیے, میں ایکچولی انڈین نیوی میں سروس کرتا ہوں, تو ہم لوگ ریکریشنل طور پہ بوٹس جو بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں چھوٹی, ان کو سیل کراتے ہیں. تو جب ہوا بہت زیادہ مخالف ہو جاتی ہے تو ہم مخالف ہوا کے موافق ہونے کا انتظار کرتے ہیں, اور جب تک مخالف ہوا کے ساتھ سیل کرتے ہیں. تو اس طرح سے مخالف ماحول کے موافق ہو جانا کیا سب ہے؟ صحیح وقت کا انتظار.
سب اس بارے میں انتظار, انتظار بھی صبر ہے. اگر آپ صبر نہ کریں تو اسی میں اپنے کو, چاہے کہ مخالف ہوا سے لڑیں تو لڑ کر آپ جیتے گے نہیں, تو وہ بھی صبر ہے. کیسا کائنڈ آف پیشنس تو ہوگا, کائنڈ آف پیشنس. ٹھیک ہے, میں اگر آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں کیا کرتا, اس میں شکر کاٹ نکالتا اور ویسٹ کے بارے میں شکر کرتا کہ ویسٹ کتنا بڑا اس نے کام کیا ہے پوری ہیومینٹی کے لیے, کہ ہزاروں سال سے کشتیاں چلتی تھیں بادبان کے اوپر, یہ ہوا کے رخ پر چلتی تھی. اب ویسٹ میں اسٹیم پاور نکالا, وہ ہوا ادھر چلے یا ادھر چلے پھر بھی جہاں چلتا ہے آپ کا. تو یہ ویسٹ کا کتنا بڑا تحفہ ہے. جس ویسٹ سے ہم نفرت کرتے ہیں اس ویسٹ میں کتنا بڑا تحفہ دیا ہے. ہزاروں سال سے کشتیاں دنیا میں ہیں, لیکن جو اس کو کہتے ہیں بادبان, بادبان اسی کے لیے ہوتا ہے کہ ہوا کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو جس روپ پر ہوا ہوتی تھی اس میں چلتی تھی, نہیں تو نہیں چل پاتی تھی. اب اسٹیم پاور کے ساتھ جو جہاز چلتے ہیں وہ ہوا ادھر چلے ادھر چلتے رہتے ہو. کیسا ٹھیک ہے یہ؟
جی حضرت, اگر ہمارے اندر طاقت ہے مخالف جانے کی تب مخالف جایا جائے, اور اگر نہیں ہے تو پھر مخالف ماحول کے موافق جا جائے. اس سے تو یہ لگتا ہے اگر راستہ بدلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر انتظار کیا جائے, پھر منزل بھی
اسی کا نام تو وزڈم ہے. جیسے حالات ویسی پلاننگ, جیسے حالات ویسی پلاننگ, اسی کا نام وزڈم ہے. آپ کے جو حالات ہوں اس کے مطابق پلاننگ کیجیے, یہ کہنا بھیج دوں.
مولانا اگر ہم پلاننگ ہی نہیں کر رہے ہیں تو وہ پھر لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ میں آ جائے گا. ایک چیز ہوتی ہے پیشنس, کہ ہم نے اپنا راستہ بدلا, ہم نے اپنی پازیٹیو تھنکنگ کری, اور ایک چیز ہوتی ہے لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ, کہ ہم کچھ کر ہی نہیں رہے.
کیا کریں؟
یہ کہہ رہا مولانا کہ ایک تو ہوتا ہے مینج کرنا سچویشن کو, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کچھ کرے ہی نہ, کچھ پلان ہی نہ کرے, تو وہ لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں. اس کو بول رہے لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ, اگر ہم کچھ کریں ہی نہ تو کیا ہوگا؟ اس میں تو حالات کے شکار ہو جائے گا انسان,
ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں.
دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا وہ ہے لیس لیڈ انسان الا ما سعا, آدمی کو ملے گا اس کی کوشش کے برابر. یہ آیت ہے قرآن مجید کی, لیس لیل انسان الا ما سعا, آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. تو یہ تو خدا کے قانون کے خلاف ہے, کوشش نہ کریں تو, کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو اس کی پرائز دینی پڑے گی, اس کی پرائز دینی پڑے گی. کوشش ہونی چاہیے حالات کو سمجھ کر, مطابق حالات پلاننگ, مطابق حالات پلاننگ.
ایک سوال تھا مولانا صاحب, ایک آدمی اگر صبر کر رہا ہے, کچھ کافی طویل وقت سے صبر کرے جا رہا ہے, اور کسی ایسے لمحے میں اسے لگا کہ اب اس سے زیادہ صبر نہیں ہوگا, کہ اس نے اپنی ساری قوت تو صبر کرنے میں لگا دی, اور کافی عرصے کے بعد اسے ایسا لگا کہ اب اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا ہے, تو اس وقت وہ کیا کرے, اپنا سب توڑ دے یا اسی مایوسی میں چلا جائے؟
میں یہ سمجھاؤں آپ کی بات, اس کے مطابق میں کہوں گا کہ وہ ری ایسس کرے, اپنے عمل پر نظرثانی کرے, ری ایسس کرے. اسے واپس کیسا بتاتا ہوں آپ کو, نوجوانی کے عمر میں ایک بار میں چلا گیا لاہور, جب پاکستان نہیں بنا تھا, تب کی بات ہے, شاید 1942 کی بات ہوگی. تو وہاں بالکل ایسے ہی نوجوان آدمی سے ہوتا, اس کی ایک روڈ پہ چل رہا تھا, چلتے چلتے ایریا پہنچا تو وہاں لکھا ہوا تھا ایک گھر کے سامنے جو تختی لگاتے نا, نیم پلیٹ ہے علامہ اقبال, تو علامہ اقبال کے لفظ سے ٹھہر گیا وہاں پر کہ اقبال یہاں رہتے تھے. اچھا, اس وقت پیاس لگی ہوئی تھی, بہت پیاس, تو ان کے گھر سے ملا ہوا چھوٹی سی مسجد تھی, اس مسجد میں ہینڈ پمپ تھا, وہ زمانہ تھا ہینڈ پمپ کا زمانہ. تو پیاس لگی ہوئی تھی, میں چاہ کے ہینڈ پمپ پانی کو پیوں, تو میں چلا رہا تھا اور پانی نکلتا نہیں تھا, چلا رہا ہوں پانی نکلتی نہیں, لیکن میں اپنی پیاس میں تھا, کچھ زیادہ سوچ نہیں پایا. تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ آپ چلا رہے ہیں تو پانی اسی نہیں آ رہا کہ اس کا دوسرا سرا ایک حوض میں جاتا ہے, آ کے پانی حوض میں گر رہا ہے, باہر آتا نہیں. اور اس میں دو ٹیپ تھے, ایک ٹیپ میری طرف تھا, ایک حوض کی طرف تھا, حوض کی طرف کھلا ہوا تھا وہ, تو میں چلاتا تھا, پانی تو آتا تھا وہ, لیکن گرتا تھا حوض میں, مجھ کو نہیں ملتا تھا. تو اس نے حوض کی طرف ٹیپ بند کر دیا, تو پھر آنے لگا. دیٹ از ری اسسمنٹ. جب آپ کو رزلٹ نہ مل رہا ہو, دین یو ہیو ٹو ریوائز آل یور پلاننگ کہ کہیں کی غلطی ہے, اپنے جو آپ کر رہے تھے اس کو پھر سے ری پلان کرنا پڑے گا آپ کو, ری پلان. جیسے وہ سوال آج کے لڑ رہے لڑتے کچھ نہیں, تو ری پلان کرنا ہے. مسلمانوں کے لیے, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وقت آیا ہے کہ وہ ری اسس کریں, ریوائز کریں, تاکہ وہ ری پلان کریں, تو پھر کامیابی ہو جائے گی. زندگی میں ہمیشہ آدمی کو اپنے عمل کی ریوائز کرنی پڑتی ہے, نتیجہ نہ نکلنا. دیکھیے, جب نتیجہ نہ نکل رہا ہو تو کس بات کا وہ ثبوت ہے کہ پلاننگ میں کہیں کی خرابی ہے, پلاننگ میں کہیں کی خرابی ہے. تو ری پلان کیجیے, پورے بال کو پھر سمجھیے.
وزڈم انسان اپنے خود کے تدبر سے پاتا ہے, اور قرآن اور حدیث جو ہے یہ اللہ اور رسول کے تدبر کی وہ ہے, پیداوار ہے. تو کبھی ایسا وقت آئے تو انسان اپنی وزڈم سے قرآن اور حدیث کے خلاف جا کر عمل کر سکتا ہے؟
نہیں, دیکھیے وزڈم کیا ہے, میں نے عرض کیا کہ چیزوں کو رائٹ اینگل سے دیکھنا. تو قرآن و حدیث میں وہی بتایا گیا ہے کہ رائٹ اینگل دیکھنا کیا ہے, رانگ اینگل دیکھنا کیا ہے. بس یہی بات ہے جو مثال دی میں نے, اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ کہ ایک درخت جو ہے بیج لگایا جائے تو 25 سال میں تیار ہو یا اور زیادہ. تو یہ بتایا گیا کہ کوئی جلد بازی نہ کرو. آپ بن حلیب بن گارڈین کا مطلب یہ کہ خدا کے پلان کے مطابق جب جلدی نہیں ہو سکتی تو وہ سوچے جلدی کیسے ہو جائے گی. تو اپنی وزڈم کو فیور پہنچانا یہ معلوم ہوتا ہے ہم کو قرآن سنت سے. اگر آپ قرآن سنت سے رہنمائی نہ لیں تو وزڈم جو ہے وہ صحیح سمت نہیں چلے گی. پھر کوئی غصہ آئے گا اور انتقام آئے گا یہ آتا رہے گا. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیا کروں, تو آپ ایک ہی کہا لا تغضب, غصہ مت کرو. لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ریئیکٹ نہ کرو, غور کرو کہ کہاں غلطی ہوئی. لا تغضب کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی سچویشن پیش آتی ہے تو غصہ مت کرو, بھڑکو مت, مشتعل نہ ہو جاؤ, بلکہ سوچو. جب سوچو گے تو راستہ مل جائے گا. تھنک 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 دیر مسٹ بی بیٹر وے. عام طور پر لوگ جو ہیں اس رات کو نہیں جانتے کہ ہمیں اپنے آپ کو ریوائز کرنا پڑتا ہے, ریاست کرنا پڑتا ہے. یہ بھی صبر کا ایک حصہ ہے.